الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کی جو زیادتیاں تھیں، آپ پر جو ستمرانیاں کی جا رہی تھیں اور آپ کے تعلق سے جو ستم ظریف ماحول پیدا کیا جا رہا تھا، آپ یکا اور تنہا، اس سے نبرد عظمت ہے. ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت سے مقابلہ کرنے کے لیے دو عنوان اختیار فرمائے. ایک تو عنوان یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذین هم محسنون. آپ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، اور آپ کا ڈٹنا اور صبر کرنا اللہ کے واسطے سے، اللہ کے ذریعے ہے. آپ غم نہ کیجئے، آپ کے ساتھ جو یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ ان کی بھلائی کے خوگر ہیں اور یہ آپ کی برائی چاہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ غم نہ کیجیے اور نہ ان کی دسیسہ کاریاں جو ہیں، مکاریاں اور عیاریاں ہیں، اس سے آپ تنگ دل نہ ہوئی. ایک عنوان یہ تھا، اور اس میں بہت بڑی بشارت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جو اللہ کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ. اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو عمل کو اچھے انداز میں مکمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہ استطاعت، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ محسن ہے. محسن کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر ہے، جو مخلصین. تو ایک عنوان یہ تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور دوسرا عنوان یہ تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، ان کا حوالہ دیا، ان کے ساتھ جو قوموں نے کیا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے ساتھ فضل کا، احسان کا، نوازش کا، عنایت کا، کرم کا معاملہ ہوا تھا، اس کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مبذول کرا کر کے آپ کو یہ گونا تشفی اور اطمینان اور حوصلہ دینے کی بات کہی گئی تھی. تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، سورہ سات کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے، آپ جواب نہ دیجئے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے. جو یہ کہہ رہے ہیں دشنام ترازیاں، یاوا گوئیاں، ہرزہ سراہیاں جو یہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوئیے، دلگیر نہ ہوئیے، تنگ دل نہ ہوئیے. آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، اب دونوں میں جوڑ دیکھیں. اللہ نے پہلی جگہ فرمایا کہ صبر کیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اصولی بات اللہ نے یہ فرما دی کہ جو بھی محسن ہوگا، تقوی شعار ہوگا، کسی بھی دور میں ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں. اللہ نے اپنی معیت کا تذکرہ فرمایا. اور یہاں آپ ڈٹے رہیے، صبر کیجئے، ان کی باتوں سے آپ دلگیر نہ ہوئیے، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، یاد کیجئے ہمارے بندے سلیمان کو، یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، یاد کیجئے. یہ بالترتیب اللہ رب العزت نے سورہ سعد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا. ان برگزیدہ بندوں کا، ان انبیاء کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس سے بھی اصل میں تسلی ہوتی ہے. جس پریشانی سے آپ دوچار ہیں، اس پریشانی سے کوئی دوچار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پر وہ ڈٹا ہوا رہتا ہے، اور پھر اللہ کی نوازشات و معیت اس کو ملتی ہے، تو اس ذکر سے خود تشفی اور حوصلہ ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایید، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے. بڑے طاقتور تھے، ذا الایید طاقت والے تھے. طاقت ایسی اللہ نے ان کی آواز میں دی تھی، طاقت ایسی اللہ نے ان کے بازو میں دی تھی. تالوت کا مقابلہ جالوت سے ہو رہا ہے. حضرت تالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد، اللہ نے آزمایا ان کو. دریائے اردن سے ان کو گزرنا تھا. دریائے اردن سے گزرنا تھا تو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی پانی نہ پیے. بہت بڑی فوج تھی، اور فرمایا کہ جو پانی پیے گا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہوگا. یہ بڑی آزمائش تھی. سخت گرمی کا زمانہ، اور دریا کا ریت کا حصہ پار کرنا تو اور زیادہ پیاس لگے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا جو ذرا سا چکھ لے تو اتنی اجازت ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ بھی یہ ہے کہ ہمارا بندہ تو وہی ہے جو بالکل ہاتھ نہ لگائے، اور جو پی لے گا فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق. کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے، دریا پار کر رہے تھے، تو سب نے پانی پی لیا سوائے 313 کے. یہ 313 کی تعداد وہی ہے جو بدر میں اصحاب بدرین کی تعداد. اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ خاص معاملہ تھا، لہذا جب پانی پی لیا تو وہیں رہ گئے، چلنا دشوار ہو گیا، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے، مشلول ہو گئے. پانی سے زندگی ملتی ہے، پانی سے زندگی ملتی ہے. 70% پانی ہماری باڈی کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کے سارے پانی کم ہو جائے تو صاحب جان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن وہاں پانی پینے ہی سے ان کی ساری قوت جو ہے مفلوج ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ پانی میں قوت نہیں ہے، پانی میں زندگی نہیں ہے، پانی کے پیدا کرنے والے کے حکم سے زندگی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. تو کل تھوڑی سی تعداد رہ گئی. اللہ رب العزت نے حضرت تالوت پر الہام کیا، گھبراؤ نہیں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. تھوڑی تعداد بڑی تعداد پر، تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آتی رہی ہے. شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لو، ڈٹے رہو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. فہدموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت واتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکست دی جالوت کو، اور جالوت اتنا زبردست تھا کہ اس کے مقابل آنا مشکل تھا، اور جب میدان میں آیا ہے تو زرہ پوش تھا، اوپر سے لے کے نیچے تھے، صرف آنکھ کا حصہ اس کا کھلا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بھائی اس جنگ میں شریک تھے، اس غزوے میں شریک تھے، یہ چھوٹے تھے۔ ان کے والد نے کہا بھائی دو تین روز ہو گئے کچھ خبر نہیں ملی بچوں کی، جاؤ اپنے بھائیوں کی خبر لے کے۔ یہ گئے تو دیکھا کہ میدان کاردار میں دونوں طرف سے فوجیں آمنے سامنے ہیں اور ابھی کچھ ہو نہیں رہا ہے، جالوت ڈٹا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے گوپھن میں ایک پتھر رکھا اور اس کو جو ہے وہ گھمایا، اور گھما کر کے جالوت کو جو مارا تو اس کی آنکھ جو کھلی ہوئی تھی وہیں پر جا کر کے وہ پتھر لگا، اور کہتے ہیں کہ وہ پتھر اس کے سر کو کھولتے ہوئے کئی اور کو زخمی کرتے ہوئے نکل گیا۔ تو بازو میں جب طاقت ہوگی تبھی تو پھینک سکتا ہے، کرکٹ کا بال جو پھینکتا ہے اس کے بازو میں جب طاقت ہوتی ہے تو کس رفتار سے وہ بال جاتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بالنگ جو ایسا زبردست تھی کہ جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا، جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما زل عید، ہاتھ والے، بازو والے، بازو والے تھے، بازو میں اللہ نے طاقت دے رکھی، لہذا اللہ رب العزت نے انہیں حکومت دی، سلطنت۔ تو ایک تو طاقت یہ اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، ایک طاقت اللہ نے ان کو زبان کی دی تھی، زبان سے جس وقت وہ کہتے تھے۔ تو صاحب جاندار تو جاندار، بے جان چیزوں میں جان پیدا ہو جاتی تھی، بے جان چیزوں میں بول پڑتی تھی، جمادات، حیوانات، پرندے، یہ سب جو ہیں ان کے راگ میں راگ ملا لیتے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل له اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکم وفصل الخطاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، جس وقت وہ اللہ کہتے تھے اس اللہ میں کیا طاقت ان کی زبان میں تھی کہ پہاڑوں سے یہ آواز آنے لگتی تھی، پرندے جھوم کر کے اللہ 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 کہنے لگتے تھے، اور دائرے پہاڑوں کے ساتھ درخت بھی تو ہوں گے، جھاڑیاں بھی تو ہوں گی، تو نباتات بھی شریک، جمادات بھی شریک، حیوانات بھی شریک، سب اللہ 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 کے، اور یہ صبح و شام کا ان کا یہ تھا۔ اسی سے ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ اللہ کہنے کی جو مجلس اگر اجتماعی طور پہ بھی ہو تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو جمادات، نباتات، حیوانات سب شریک ہیں اللہ کہنے میں، اور سب وظیفہ پڑھتے ہیں، سب اللہ کا ترانہ پڑھتے ہیں، کل قد علم صلاته وتسبیحه، اور یہاں اجتماعی طور پر پڑھتے تھے تو اللہ نے زبان کے اندر ایسی طاقت ان کے دی تھی، قوت دی تھی، اور اتنا اسٹیمنا اللہ نے دیا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ ہم ایک مہینے میں پریشان ہیں، وہاں ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اور رات میں آدھے حصے میں سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، ایک چوتھائی حصے میں پھر آپ فارغ ہوتے تھے، یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا، اپنے اس کے پابند تھے۔ ایک دن ایسا تھا جس دن کچھ نہیں کرتے تھے سوائے مراقب ہوتے تھے اللہ کے حضور میں، ایک دن فارغ کر رکھا تھا، یہ اس معمول کے ساتھ ساتھ ایک دن خاص تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، اور لڑائی ان کی اتنی شدید ہوئی کہ اس دن جس دن وہ کورٹ میں نہیں بیٹھتے تھے، فیصلے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، اس دن وہ دونوں ان کے گھر گئے اور دیوار پہ چڑھ کر کے آپ کے آنگن میں کود کے پہنچ گئے۔ وہ مراقب تھے، وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیسے آ گئے؟ تو ایک نے کہا ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ میرا بھائی ہے حضرت, 99 بکریاں اس کے پاس ہیں, ایک بکری ہمارے پاس, کہتا ہے کہ وہ بھی دے دو تاکہ 100 کا عدد پورا ہو جائے. 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ہم پہ دباؤ بنا رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے. اب آپ ہی فیصلہ کر دیجئے, ہمیں پریشان کر دیا اس لیے ہم ادھر آئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. حضرت داؤد نے کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے, اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تمہاری بکری مانگ کر کے, اور اکثر شرکا جو ہیں, اکثر شیئر رکھنے والے, یا اکثر ایک ساتھ کام کرنے والے, یا پڑوس میں رہنے والے, ایک دوسرے پر یہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں, یہ ظلم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ سنا دیا. اب دیکھیے, انہیں خیال ہوا کہ یہ تو بہت چوک ہو گئی, چوک ہو گئی, اس لیے کہ فیصلہ سنانے کے لیے بینہ چاہیے. بینہ مطلب شواہد چاہیے, گواہ چاہیے. اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ 99 بکریاں اس کے پاس ہیں اور ایک بکری میرے پاس ہے, وہ بھی مانگ رہا ہے, تو اس پر گواہ ہونا چاہیے نا کہ وہ ایک بکری اسی کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی کی لا کر کے باندھ لیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک بکری اس نے دی ہو اب مانگ رہا ہو کہ بھائی ہماری بکری واپس کر دو, اور یہ دادا گیری کر رہا ہے دینے میں. جب تک گواہ نہ پیش کرے دو کہ ہاں یہ بکری اسی کی ہے, اس کے پہلے فیصلہ کرنا یہ بات صحیح نہیں تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر بینہ طلب کیے ہوئے, بغیر گواہ طلب کیے ہوئے فیصلہ سنا دیا. اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اس واقعے سے, اس ذکر سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بے محل جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں چوک ہو جایا کرتی ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کورٹ میں ہوتے, اپنے محکمے میں ہوتے, تو وہاں تو بغیر بینہ کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی, لیکن اپنے خاص محرام میں ہیں, جہاں وظیفہ پڑھتے ہیں وہاں پر ہیں, تو وہاں تو تصور ہی نہیں بینہ کا, شواہد کا, گواہ کا. لہذا ایک بات تھی انہوں نے کہہ دی, لیکن وہ کہنا ایک فیصلہ ہو گیا نا, اس لیے کہ وہ ذمہ دار تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے, وہاں پر جو اسے دریافت کیا جائے, وہاں پوچھا جائے, وہاں اس کو یہ کیا جائے, تو ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, اسی اعتبار سے انسان سوچتا ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر کے وہ چیز پوچھ لی جائے, چلتے ہوئے چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, گاڑی کھول لیں اور کوئی مسئلہ پوچھ لیں, تو وہ چابی کے ساتھ وہ مسئلہ بھی جو اسی کے اندر ہو جائے گا. ہر چیز کا ایک مقام, ایک محل ہوتا ہے. تو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اس بات کی رعایت رکھیں. ہمارے یہاں ندوے میں, دارالعلوم ندوۃ العلماء میں, جا ہزاروں ہزار طلباء, ہمارے مفتی محمد ظہور صاحب نور اللہ مرقدہ ہم سب کے استاد تھے, وہ نائب معتم بھی تھے. معتم صاحب کہیں چلے گئے تھے تو ایک طالب علم ان کے پاس درخواست لے کر کے گیا, درخواست کھانا جاری کرانے کے لیے, مطبخ سے کھانا جاری کرانے کے لیے اس پہ سائن کر دیں تاکہ کھانا جاری, اور وہ جا رہے تھے, راستے میں لا کے پیش کر دیا. انہوں نے لکھ دیا اس کو چھٹی دی جاتی ہے, رخصت منظور کی جاتی ہے. اب وہ کھانا جاری کرانے گیا تو اس کی رخصت منظور ہو گئی. اب وہ کہہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی ارے ہم تو یہی سمجھے کہ رخصت منظور, راستے میں تم آ رہے ہو ہم بھی جا رہے ہیں, تو جانا تو کہیں جانا ہی ہوتا ہے, لہذا اسی اعتبار سے میں نے یہ لکھ دیا. تو بے محل جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی یاد دہانی کرائی کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ, بہت رجوع کرنے والے تھے. لہذا جب یہ احساس ہوا تو ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّا, انہیں گمان ہو گیا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا حضرت داؤد کو, فوراً اللہ کی طرف جھک گئے, فوراً انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے معذرت کر لی. تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ عز و جل نے اس موقع پہ کیا اور حضور سے کہا. تو قرآن پاک جب ہم پڑھیں, آپ سے ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں تو ان واقعات کو جو انبیاء علیہم السلام کے ہیں یا غیر انبیاء کے ہیں, ان واقعات کو ان حقیقی معنوں میں سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو. اس لیے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت, قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, ہر چیز ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. محض ایک گویا زبان کا چٹخارہ نہیں ہے یا ذہنی عیاشی کے لیے نہیں اللہ نے دیا ہے, اللہ کا کلام ہے. لہذا ایک ایک چیز پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں ایک چیز ملتی چلی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کا بھی ذکر کیا ہے, حضرت ایوب کا ذکر کیا ہے. ہر ایک کے اندر ایک ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, لازمہ. حضرت سلیمان علیہ نبین علیہ الصلوۃ والسلام, امالقہ سے جنگ چل رہی ہے. دیکھیے گا, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایسا نقطہ جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ نبین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جنگ کر رہے ہیں, فلسطین کو انہوں نے گھیر رکھا تھا, پورے یروشلم کو گھیر رکھا ہے, ساری چوکیاں ہاتھ سے نکل گئی, اب صرف یروشلم باقی رہ گیا ان کے پاس. گھبرائے ہوئے آ کر بے سود اپنی کرسی میں پڑ جاتے ہیں, گویا آخری درجے کا ڈپریشن ہو رہا ہے, آخری درجے کا ٹینشن پیدا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی بھی ہیں, وہ فوراً توجہ ہو رہی ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہے, وہ ہماری مدد کے لیے آج بھی جو ہے تیار ہے. لہذا ایسے وقت میں کہ امالقہ نے ان کو گھیر رکھا ہے, محاصرہ کر رکھا ہے, ساری چوکیاں ہاتھ سے نکل چکی ہیں, انہوں نے آخری درجے کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم کبھی مایوس نہ ہو. حالات کے شکنجوں میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہوں تو اللہ اس شکنجے کو توڑنے پر قادر ہے, اس سے نکالنے پر وہ قدرت رکھتا ہے. لہذا ہم کبھی ایسا ٹینشن میں کہ بے دست و پا نہ ہونے پائیں, اسلام ہمیں یہ سوغات دیتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری درجے, رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. اللہ نے فرمایا, انہوں نے دعا, اے میرے پروردگار ایسی سلطنت دیجئے, سلطنت ہاتھ سے نکل نہیں. بتائے دیکھیے, سلطنت نکل رہی ہے, یروشلم کا گھرا ہو چکا ہے, سارا ملک ہاتھ سے جا چکا ہے. ایسے میں کیا کہہ رہے, اے پروردگار مجھے تو ایسی سلطنت, ایسی راجپاٹ, ایسا جو مجھے عطا فرما کہ پھر کسی کو ایسا راجپاٹ ملے ہی نہیں, ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے, ایسی سلطنت ہمیں, ایسا اقتدار ہمیں عطا فرما. لا ينبغي لأحد من بعدي, میرے بعد کسی کے لیے شایان شان نہ ہو, ایسی سلطنت عطا فرما. بے شک آپ تو خوب دینے والے ہیں, آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ادھر انہوں نے دعا کی, ایسے حال میں اللہ نے ان کو فضائی برتری عطا فرما دی. فسخرنا له الريح, آج جس کے پاس فضائی برتری ہے وہ غالب ہے کہ نہیں؟ دشمن آنگن میں پہنچ چکا ہے لیکن فضائی برتری کی وجہ سے وہ سب پسپا ہو. تو ہم نے ان کے لیے فضا کو مسخر کر دیا. تجریب امری رخان ہے, صاحب وہ جہاں چاہتے تھے, جہاں حکم دیتے تھے, فضا کے دوش پر سوار ہو کر کے وہاں وہ پہنچ جاتے تھے. حضرت سلیمان اگر ان فضا کے دوش پر سوار نہ ہوتے تو آج ہم ہوائی جہاز پہ کیسے سوار ہوتے؟ انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا, امت محمدیہ کو اللہ نے عطا فرما دیا, کتنا بڑا اعزاز اللہ نے اس امت کی ہے. اگر وہ معجزہ ہے تو اللہ نے ایسی ٹیکنک دی ہمیں کہ آج ہم فضا کے دوش پر سوار ہو. حضرت داؤد پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کے اگر وہ نغمہ سرا ہے اور سارے پہاڑ سے آواز آ رہی ہے تو پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کیا کہ نہیں اس امت نے کیا؟ آج اس کی آواز یہاں سے بیٹھے ہوئے بولنا ساری دنیا میں سنا رہی کہ نہیں, سنائی جا رہی کہ نہیں سنائی جا رہی؟ لوہے سے چھوٹے چھوٹے پاڑ سے آواز آ رہی ہے اور وہ پہنچ رہی ہے تو جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا امت محمدیہ کو رب کریم نے اس دولت سے نوازا ہے, تو اس کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کتنا شکر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا فرما کر کے اب ہمارے لیے اس میں اللہ نے یہ درس رکھا, عبرت رکھی کہ ہم کسی بھی حال میں مایوس نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جو کوتاہیاں اللہ معاف فرما دے گا. لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو. اس لیے حالات آتے رہتے ہیں, قرآن پاک کی آیات سے, واقعات سے, حکایات سے ہمیں قوت حاصل کرنی چاہیے, اللہ پر اعتماد کو استوار کرتے ہوئے زندگی کی راہ میں ہمیں اپنے ہدف کو پانے کا حوصلہ لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.